شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات الله وسلم. ارشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے کہ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو. بہت ہی منطقی اور بہت ہی سادی اور بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے دریافت کریں جو جانتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے ہیں اور سوال نہیں کریں گے تو کبھی بھی جان ہی نہیں پائیں گے، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ جو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ آپ کو جواب کیا دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کے علم میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر علم حاصل کرنا ہے تو سوال کرنا بھی ضروری ہے اور ان سے سوال کرنا ضروری ہے جو صاحبان علم ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کیا خود سوال اچھی چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوال کرنے کے لیے شرماتے ہیں، لوگ سوال کرنے کے لیے شرماتے ہیں کہ بھائی کیا سوال کریں، کیوں سوال کریں. جس طرح سے انسان روٹی کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، دولت کے بارے میں، کوئی زمین کے تعلق سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، تو سوال کرنا ہر چیز کے تعلق سے عیب مانا جاتا ہے. اسی لیے لوگ سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ سوال کرنا عیب تصور کیا جاتا ہے، اس لیے لوگ سوال نہیں کرنا چاہتے. کہ ہر انسان خودداری میں رہنا چاہتا ہے، خوددار بنا رہنا چاہتا ہے، ضرورت ہوتی ہے مگر مانگنا نہیں چاہتا ہے، تو سوال نہیں کرنا چاہتا. تو عزیزان گرامی، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا یقیناً عیب مانا جا سکتا ہے، لیکن علم کے تعلق سے سوال کرنا عیب نہیں ہے. چھلوات پڑے محمد والا.
اللہ 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 الل
ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا عیب ہو سکتا ہے، لیکن علم کے تعلق سے سوال کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو سوال کیجئے، فاسألوا، سوال کرو، حکم دیا جا رہا ہے سوال کرنے کا، لیکن اس کے حدود ہیں، اس کے قیود ہیں، اس کے شرائط ہیں کہ سوال کرنے کے شرائط ہیں کہ آپ سوال کر رہے ہیں تو کس نیت سے سوال کر رہے ہیں، سوال کی غرض کیا ہے، سوال کرنے کا ہدف کیا ہے، سوال کرنے کا مقصد کیا ہے، اور جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے آیا اس کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بھی شرط ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ جواب دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سوال کون کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ سوال کون کرتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں معلوم ہے، نہیں جانتے ہیں مگر سوال بھی نہیں کرتے، اب آپ بتائیے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ 10 سال کے عرصے میں آپ سے کتنے سوالات یہاں ہوئے، اگر اسے مرتب کیا جائے تو کیا کوئی کتابچہ، کوئی کتاب بن سکتی ہے کہ کتنے سوالات ہوئے، چاہے وہ احکام سے متعلق ہوں، کہ عقائد سے متعلق ہوں، کہ وہ فلسفے سے متعلق ہوں، کہ علم کلام سے متعلق ہوں، تفسیر سے متعلق ہوں، کہ حدیث سے متعلق ہوں، کیا کتنے سوالات لوگوں نے کیے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سب کے سب تفسیر سے واقف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سب کے سب حدیث سے واقف ہیں، سب کے سب فلسفے سے واقف ہیں، ہے نا، کیا سب کے سب جو ہیں وہ احکام سے واقف ہیں، یا ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور فرمائیے گا، یا سب جانتے ہیں، سب کے متعلق جانتے ہیں کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ نہیں جانتے ہیں مگر ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، اگر نہیں جانتے ہیں تو کیا ان کو ضرورت نہیں پیش آتی ہے مسئلہ جاننے کی، اب مشکل یہ ہے کہ اگر مسئلہ جاننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر بھی نہیں سوال کرتے، تو ان لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ احکام پر عمل کرنا واجب ہے، تو جو واجبات ہیں، ہاں اب وہ بات الگ ہے کہ آپ افلاک کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، سمندروں کے متعلق، ہواؤں کے متعلق، فضاؤں کے متعلق، بہت ساری چیزیں جن کے متعلق انسان نہیں جانتا، تو جتنی چیزیں نہیں جانتا ہے کیا سب کا جاننا ضروری ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے، جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جاننا جب ضروری نہیں ہے تو اس کے متعلق سوال بھی نہیں کرتا ہے، کہ بھائی جاننا ہی ضروری نہیں ہے تو میں کیوں سوال کروں، لیکن مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب انسان نہیں جانتا ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے، اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے، مثال کے طور پر احکام کا جاننا تو ہر انسان کو ضروری ہے اور اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، کیا پیش نہیں آتی، جب پیش آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب سوال پیش آئے اور سوال نہ کرے انسان، تو پھر ایک دو صورتیں بنتی ہیں، وہ یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جانتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس لیے سوال نہیں کرتا، اور جو ہے اس غلطی پر قائم رہتا ہے، جیسا مثال کے طور پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو وضو کے متعلق سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وضو کرنا تو آتا ہی ہے، جب آتا ہی ہے تو پھر سوال کیوں کیا جائے، سوال کیوں کیا جائے، جبکہ کتنے سوال اس میں نکل سکتے ہیں۔ لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو چلتے چلتے مسا کرتے ہیں، ہے نا، حالت حرکت میں مسا کرتے ہیں، تو مثال کے طور پر حالت حرکت میں مسا کرنا صحیح نہیں ہے، ہے نا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ تو چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں لہٰذا وہ سوال نہیں کرتے، یہ بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ سوال کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ سوال وہی شخص کرتا ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں جانتا ہوں تو پھر سوال کیوں کرے۔ تو سوال کی پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو پہلے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور علم کے تعلق سے یہ ہے کہ نہ جاننا عیب نہیں ہے، نہ پوچھنا عیب ہے، نہ جاننے پر باقی رہنا عیب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے میں، نہیں جانتے تو سوال کریے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ دو طرح کا جہل ہوتا ہے، سوال جہل سے ناشی ہوتا ہے، نہیں جاننے کی بنیاد پہ سوال ہوتا ہے نا۔ اب یہ نہ جاننے کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مسئلے سے واقف نہیں ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ مسئلہ نہیں جانتا ہے، تو جو مسئلہ نہیں جانتا ہے اسے جاہل بسیط کہا جاتا ہے، یعنی اکھیرا جاہل، صرف اس مطلب کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص وہ ہے جو نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے۔ پہلا والا شخص یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور فرمائیے، پہلا والا شخص جو جانتا ہے کہ اسے وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو نہیں جانتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ تو ایسے شخص کو کہ جو یہ سمجھتا ہے، آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب تا ابد بماند، تو اب ایسا شخص تو کبھی سوال کرے گا ہی نہیں، ایسا شخص کبھی سوال ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے تو سوال کرنا چاہیے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو پھر سوال نہیں کرے گا۔ اور کب تک نہیں کرے گا؟ زندگی بھر نہیں کرے گا، زندگی بھر سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو کیوں سوال کرے گا؟ در جہل مرکب تا ابد بماند، تو ایسا شخص جہل مرکب میں، یعنی ایسے جاہل کو دوہرا جاہل کہا جاتا ہے، ڈبل جاہل ہے، دوہرا جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نہیں جانتا، دوسرے نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے، دوہرا جاہل ہے، یعنی ڈبل جاہل ہے، سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں جبکہ نہیں جانتا ہے، اور نہیں جاننے کو کبھی علم نہیں ہے اس کو، تو دوہرا جاہل ہوا نا، ڈبل جاہل ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ تو جاہل مرکب کبھی سوال کرے گا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیے، ایک دو لوگ ضرور مل جاتے ہیں سوال کرنے والے، لیکن حیدرآباد میں ایک شخص بھی نہیں ملتا سوال کرنے والا۔ آپ بھی غور کیے ہوں گے، جو بھی یہاں علماء آتے ہیں، طالب علم آتے ہیں، وہ اس بات کو غور کرتے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آتا، کوئی انسان آ کے سوال ہی نہیں کرتا عالم سے۔ کہا جائے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن شکایت کریں گی، مسجدیں شکایت کریں گی کہ مصلی نہیں آئے، قرآن شکایت کرے گا کہ کوئی مجھ سے کوئی مجھے میری تلاوت کرنے والا نہیں ملا. عالم شکایت کرے گا کہ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہ تھا, کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا. خالی مسجدیں ہیں جو پکاریں گی, زبان حال سے کہتی ہیں مسجدیں آؤ, صفے سوارو شہ مشرقین والے ہو. سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. صلوات پڑھو محمد. سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. تو یہ چونکہ غافل ہے, جاہل مرکب ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اسی لیے سوال پندے. ہم سب جانتے ہیں تو سوال ہی نہیں کرتے ایسے لوگ. تو اب ان کو عالم بنانے کے, اب ان کو صرف, اب ان کو جاہل مرکب سے نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو اس بات کا اب احساس دلانا ہے کہ تم جاہل ہو تو تم یہ کیا کرنا پڑے گا. اب یہ اتنا علم حاصل کریں, اتنا علم حاصل کریں, اتنا علم حاصل کریں, اتنا پڑھیں, اتنا پڑھیں, اتنا پڑھیں کہ آخر میں انہیں صرف اس بات کا پتہ چلے کہ میں نہیں جانتا ہوں. ان کو اتنا پڑھنا پڑے گا آخر میں جا کے, ہے نا, پہلے نہیں, آخر میں جب حوضے سے جب نکلنے لگیں گے ایسے لوگ, جب حوضے سے نکلنے لگیں گے. اب اگر کوئی حیدرآباد کا آدمی حوضے میں آئے ہماری طرح کا, تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب وہ جاتا ہے کسی جگہ پڑھنے کے لیے تو کہتا ہے میں سب جانتا ہوں کیونکہ میں حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں, ہے نا, میں حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں, میں سب جانتا ہوں. مجھے کیا پڑھیں گے آپ, میں تو سب جانتا ہوں. ہمیں تو حیدرآباد میں فیض ہوتا ہے نا, عطا ہوتی ہے, ہمارے گھر کے نام جو ہے فیضان, فیض ہوتا ہے, ہم کو عطا ہوتی ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں, نہ ہمارا خطیب پڑھتا ہے, نہ ہمارا ذاکر پڑھتا ہے, نہ ہمارا عالم پڑھتا ہے. یہاں کا بچہ عالم ہوتا ہے اس لیے کہ سب کے سب باب العلم سے وابستہ ہیں. سنتے ہیں ایسے ہی کوئی لڑکا جو ہے حوضے میں داخل ہوا اور پہلے دن, اس لیے کہ خود روایت میں ہے کہ العلم اولہ غرور, علم کی ابتدا غرور اور تکبر ہوتا ہے. جب تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے تو غرور آ جاتا ہے, بلکہ طالب علم بنتے ہی غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں, ہے نا, سب جانتا ہوں. لیکن جب پڑھ پڑھ کے جب حوضے سے نکلنے لگتا ہے, یعنی جب یونیورسٹی سے خارج ہونے لگتا ہے, جب اس کو ڈگری ملتی ہے, تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. جب معلوم ہوتا ہے کہ کتنی باتیں ہیں جسے میں نہیں, اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. یعنی عرفان جہالت حاصل ہوتی ہے. یہ جتنے مدرسے ہیں, یہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں, یہ آخر میں انسان کو اگر عرفان جہل عطا کر دے تو ہی بڑی بات ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں عرفان جہالت بھی حاصل نہیں ہوگا. اگر صرف ویسے ہی یونیورسٹی اور حوضے میں جائیں گے, بغیر حوضے میں پڑھے ہوئے واپس آئیں گے تو جیسے گئے تھے ویسے واپس آئیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا بھی اس بات کو ہے کہ ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ مشہور کر دیا گیا کہ بھئی جو حوضے کو جاتا ہے اس کے عقائد بگڑ جاتے ہیں. بھئی جو بھی حوضے میاں کی طرف رخ کرتا ہے, ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگ کم جاتے ہیں, ایک بات مشہور ہوئی کہ بھئی جتنے لوگ کم جاتے ہیں ان کے عقائد جو ہے نا وہ بگڑ جاتے ہیں. لہذا جب جاننے لگتے ہیں تو لوگ آ کے تلقین کرتے ہیں, آپ جا تو رہے ہیں لیکن ویسے ہی سلامت آئیے, جیسے آپ عقیدہ لے کے جا رہے ہیں ویسے ہی عقیدہ لے کے آئیے. تو اس کو وہی باقی رکھنے کے لیے لوگ جلدی بھاگ کے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد والے بہت جلدی واپس آ جاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے کان میں جاتے وقت میں جب امام زامن باندھتے ہیں نا, اس وقت کان میں کہتے ہیں بزرگ آ کے کہ بیٹا تم جیسے جا رہے ہو ویسے ہی واپس آنا, ورنہ جو ہے قوم تم سے استفادہ نہیں کرے گی, قوم تم کو مانے گی نہیں, لہٰذا وہاں سے متاثر ہو کے نہیں آنا. تو ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اب میں آ تو گیا ہوں کہیں میں متاثر نہ ہو جاؤں یہاں سے, یہاں کی فضا سے قبل اس کے کہ وہاں کی فضا سے متاثر ہوں جلدی واپس چلا جاؤں تاکہ یہاں کی بوباس جو ہے میرے جسم میں پیوست نہ ہو سکے, اور جاؤں تو بدعقیدہ نہ کہلاؤں, جاؤں تو بدعقیدہ نہ کہلاؤں بلکہ خوش عقیدہ کہلاؤں, عقیدت مند کہلاؤں, خوش عقیدہ کہلاؤں. تو عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ علماء کو ہی اکثر بدعقیدہ کہا جاتا ہے اور ذاکرین کو بھی ایک حد تک خوش عقیدہ کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ جو ہے مرثیہ خانوں کو خوش عقیدہ کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ نوحہ خانوں کو خوش عقیدہ کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ خوش عقیدہ کہا جاتا ہے, یعنی ان کو مولا کی شفاعت پہ اتنا یقین ہے کہ جو ہے یہ شیروانی بھی نہیں پہنتے, ٹوپی بھی نہیں پہنتے, اور جو ہے نوحہ پڑھنے ٹھہر جاتے ہیں. پہلے کے لوگ نوحہ بھی قصیدہ بھی بغیر, ابھی بنارس کی میں بات کر رہا ہوں بچپن میں, کہ قصیدہ پڑھنے کے لیے کوئی شاعر آتا اور شمیم الحسن صاحب موجود ہوتے, ظفر صاحب موجود ہوتے, حتیٰ کہ ہندو شعرا بھی, یعنی ماتھر کو لے لیجئے, ان لوگوں کو لے لیجئے, یہ لوگ بھی جو ہے مولانا حضرات کے سامنے جب پڑھنے کے لیے قصیدہ پڑھنے کے لیے آتے تو ٹوپی پہن کے آتے تھے, اور جن شاعرا کے پاس نہیں ہوتی وہ ٹوپی تلاش کرتے تھے, بچوں سے مانگتے تھے کہ ہے کوئی کسی کے پاس ٹوپی تو لاؤ, یعنی قصیدہ بھی پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا بغیر ٹوپی کے ان کو. اور ابھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جتنے مرثیہ خان تھے سب شیروانی ٹوپی پہن کے آتے تھے, یاد ہے نا رضا بھائی آپ کو, سبھی لوگوں کو یاد ہے حیدرآباد کی تہذیب. لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھا انہوں نے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوری ٹوپی اتار دیا, اس کے بعد میں دیکھا کہ پھر کوئی جو ہے نظرانے میں کمی نہیں آ رہی ہے تو شیروانی بھی اتار دیا. تو بہرحال تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ عقیدت مند کون ہوئے, نوحہ. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو اپنے علم کو ویسے ہی سنبھال کے آئیے, کچھ تبدیلی نہ آئے آپ کے اندر, تو اس لیے جلدی بھاگ کے آ جاتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہ آئے. اچھا اب جو رہ گیا اس کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے, پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے, پھترا گئیں آنکھیں تو بصارت پائی, پتھرا گئی آنکھیں تو بصارت پائی, سن ہو گئے کان تو سماعت پائی, جب علوم کے سب کھنگال ڈالے قلزم تب کہیں جا کے عرفان جہالت پائی. جب علوم کے سب کھنگال ڈالے قلزم, جب سمندروں کو کھنگال دیا علوم کے, تمام علوم کے جب سمندروں کو کھنگال دیا تب کہیں جا کے عرفان جہالت پائی, تب معلوم ہوا, جب سمندر میں اترے تو معلوم ہوا کتنی گہرائی ہے, جب تک اترے نہیں تھے گہرائی کا پتہ نہیں تھا, جانتے بھی نہ تھے کہ پانی کسے کہتے ہیں, دریا کیا ہوتا ہے کہ سمندر کیا ہوتا ہے. ہاں اب لوگ کتنے سمندر میں اتر جاتے ہیں, ابھی ہم سوئمنگ پول میں تیر چکے ہیں ہم کو کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو تیرنا جانتے ہیں, یہ کہیں کہ سمندر میں کتنے بچے ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے سوئمنگ پول کے بہت بڑے تیراک ہوتے ہیں, وہ اپنے اسی زام میں کہ میں تیراک ہوں سمندروں میں کود جاتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ لہریں کسے کہتی ہیں, کسے کہتے ہیں, موجیں کیا ہوتی ہیں, وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے, اس وقت معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ جب تک اتریں گے نہیں اس وقت تک جاہل مرکب رہتے ہیں, اس کے بعد جاہل بصیر بنتے ہیں, صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے بس. یعنی جب گئے تھے تو اپنے کو عالم سمجھتے تھے, جب یونیورسٹی سے باہر آئے, پڑھ کے باہر آئے تو بس اتنا معلوم ہوا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن حقیقت علم کیا ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوا، صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو علم کسی اور حقیقت کا نام ہے، عرفان جہل ایک حقیقت کا نام. صلوات پڑھے محمد والا. سوال و جواب کی ایک دنیا ہے. سوال وہی کرے گا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا سکھایا کہ جو اپنے کو جاہل سمجھے گا. اب آپ بتائیے اپنے کو جاہل سمجھنے کے لیے کتنا پڑھنا پڑے گا؟ تب کہیں جا کے 20 سال پڑھنے کے بعد، گریجویٹ ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہم نہیں جا. اسی لیے آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں. جو گریجویٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاشا بھائی کے جیسے لوگ جو گریجویٹ ہونے کے بعد میں، پڑھنے کے بعد میں، ڈاکٹر ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں. عام لوگ سوال ہی نہیں کرتے. عام لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں. سوال کون کرتے ہیں؟ جو یہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. اور یہ ہم نہیں جانتے ہیں کے لیے کتنی یونیورسٹیاں کھنگالنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے عرفان جہالت حاصل ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے سوال شروع ہوتا ہے. تو جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ اپنے کو کم نہ سمجھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے کو کم نہ سمجھیں جو سوال کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جاہل مرکب نہیں ہیں جو سوال کر رہے ہیں. اتنا تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. اچھا، سوال ہوتا ہے، جواب نہ ملے تو سوال ادھورا ہی رہ جاتا ہے. سوال سوال رہ جاتا ہے سوال کو اگر جواب نہ ملے. تو سوال کو جواب چاہیے. تو یہ سوال اور جواب در حقیقت جو ہے ایک مؤنث اور مذکر کا رشتہ ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا رشتہ ہے. کہ یہ رشتے ازدواج قائم ہونا پڑتا ہے. سوال لڑکی ہے تو جواب لڑکا ہے. سوال لڑکی ہے تو جواب کیا ہے؟ لڑکا ہے. ایجاب و قبول، ایجاب و قبول. تو یہاں سوال ہو رہا ہے تو وہاں سے جواب آ رہا ہے. تو سوال کیا ہے؟ مؤنث ہے. جواب کیا ہے؟ وہ مذکر ہے. سوال کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جواب کیا ہے؟ وہ لڑکا ہے. یہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان میں جب تک عقد ازدواج نکاح نہیں پڑھا جائے گا، شادی نہیں ہوگی. اور جب تک شادی نہیں ہوگی، بچے نہیں پیدا ہوں گے. غور فرمایا آپ. تو سوال جب تک سامنے نہیں آئے گا اور سوال کو جواب نہیں ملے گا، جب سوال کو جواب مل جائے گا تو علوم کی اولادیں پیدا ہوں گی. علم وجود میں آئے گا، علم وجود میں آئے گا، علم پیدا ہوگا، علوم پیدا ہوں گے، علوم کی نسلیں جاری ہوں گی. اور یہ سلسلہ علوم جاری اور ساری ہوگا. تو علوم جو وجود میں آتے ہیں، علوم جو پیدا ہوتے ہیں، وہ سوال و جواب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر سوال کو جواب نہ ملے، تو سوال کیا ہوتا ہے؟ عقیم ہو جاتا ہے. اور یا جواب جو ہے وہ غلط ملا مثال کے طور پر، تو کیا ہوتا ہے؟ علم جیسے شادی ہو جاتی ہے مگر اولاد نہیں ہوتی ہے. تو جواب مل تو گیا، لیکن وہ جواب کو کا صحیح جواب نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ نہ دے سکا، یعنی علم پیدا نہ ہو سکا اس سے، تو وہ سوال عقیم ہو جاتا ہے. یعنی یہ سوال کیا ہے؟ کتنے ایسے سوالات ہیں جو باندھ رہ گئے، جن کو بچے نہ ہو سکے، جن سے علوم آگے نہ بڑھ سکے. کہتے ہیں کہ علمی دنیا میں فخر رازی کے شبہات نے، فخر رازی کے سوالات نے فلسفے میں بہت بہاؤ پیدا کیا اور بہت زیادہ نتائج سامنے آئے، بہت زیادہ علوم کو وسعت ملی. ان کے شکوک و شبہات کی وجہ سے، کیونکہ فخر رازی نے جو شبہات ایجاد کیے، جو سوالات ایجاد کیے، یہ سوالات سبب بنے کہ جوابات دنیا میں وجود میں لائے جا سکیں۔ جوابات کے لیے محققین غور کر سکیں، کیونکہ جب سوال نہیں پیدا ہوگا، جب سوال ہی نہیں ہوگا تو جواب کہاں سے آئے گا؟ جب سوال پیدا کیا جائے گا تب جواب کی فکر ہوگی، اور وہ جواب ایسا ہو جو ثواب کو برابر ہو، سوال کے برابر ہو، اس کے ہم صنف ہو، معلوم ہوا سوال کہیں ہو رہا ہے، جواب کہیں اور کا آ رہا ہے۔ زمین کا سوال ہے، آسمان سے جواب آ رہا ہے۔ تو سوال کو جواب میں سنخیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس کا سوال کیا گیا ہے اسی کا جواب ہونا چاہیے نا، تب کہیں جا کر جو ہے وہ جواب صحیح ہوتا ہے۔ اور اگر سوال ہی بیکار ہو آپ کا تو جواب کیا ملے گا آپ کو؟ سوال ہی کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لا یسأل عما یفعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کے بارے میں سوال مت کرو، ذات خدا کے بارے میں سوال مت کرو، فعل خدا کے بارے میں سوال مت کرو، اس لیے کہ تم اس کے تعلق سے سوال کر ہی نہیں سکتے، تم جان ہی نہیں سکتے، اور وہ سوال وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق ہے، اب آپ سوال کریں خالق کو کس نے پیدا کیا، علت فاعلی کے بارے میں سوال کریں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علت فاعلی کے بارے میں سوال کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کو نہیں سمجھیں جو سوال کر رہے ہیں۔ سوال جو ہے وہ معلول کے متعلق علت کے سوال ہوتا ہے، یہ جب معلول ہی نہیں ہے، جب مخلوق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا خالق کہاں ہوگا؟ خالق اس کا ہوتا ہے جو مخلوق ہوتی ہے، جب اللہ مخلوق نہیں ہے تو اس کے خالق کے بارے میں آپ سوال ہی کیا کر سکتے ہیں، تو سوال ہی غلط ہے۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علت فاعلی کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، نہ علت غائی کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے مادے کے، اس لیے کہ اس کے پاس مادہ ہی نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کہ وہ کس چیز سے بنا، کس چیز سے بنا، کہ وہ مادہ اور صورت ہی نہیں رکھتا کہ آپ اس کے تعلق، وہ مرکب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوال کریں کہ کس چیز سے بنا۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ کس چیز سے بنا، اس لیے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی چیز سے بنے، وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے کہ کسی شے سے بنے۔ تو یہ سوالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کیے ہی نہیں جا سکتے، تو یہ سوال ہی بیکار ہے، اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے پہلے مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ آپ سوال، پہلے آپ خالق کو جانے پھر سوال کریں، آپ نے خالق کو جانا ہی نہیں اور آپ سوال کرنے بیٹھ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے، تو کیسے مانے، کیسا ہم اس کے تعلق سے عقیدہ رکھیں، آپ بتائیے کہ ہم اس کی وحدانیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کی یکتائی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، ایسے سوالات کے بارے میں منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور کیا لوگوں نے؟ تبھی قرآن کی یہ سورہ نازل ہوا جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی یکتائی کیسی ہے، اس کی وحدانیت کیسی ہے، وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے، وہ ایک ہے تو ایک کے معنی کیا ہے، اس کی وحدانیت کیا معنی رکھتی ہے، اس کی یکتائی کیا معنی رکھتی ہے۔ تب سورہ نازل ہوا قل قل هو الله احد، قل کہہ دیجئے اے رسول کیونکہ رسول اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار یہ تیری وحدانیت کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، تو ہی اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا کہ تو کیسا واحد ہے۔ تو آواز آئی کہ قل اے رسول کہہ دیجئے ہو اللہ احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدانیت بتا رہا ہے کہ وہ واحد ہے، تو واحد کا معنی کیا ہے؟ اور ہم نے کہا ہو اللہ احد، وہ احد ہے۔ کیسا احد ہے؟ احد یو سمد ہے، جنانچہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کئی ہزار سال تک مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اللہ ایک ہے تو ایک کا معنی کیا ہے۔ تو کہتے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہے کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ واحد کو واحد کہتے تھے، یعنی ایک ہے، یعنی دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، چھ نہیں ہے، آٹھ نہیں ہے، یعنی عدد والا ایک ہے، ایک ہے یعنی دو نہیں ہے، یہی سمجھتے تھے لوگ۔ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو ایک کا مطلب ایک سمجھتے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، یعنی ایک ہے، یعنی جیسے دو نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں 1400 برس پہلے جو تشریح فرمائی تھی، اس سے صرف 400 برس پہلے تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ واحد کا معنی واحد عددی نہیں ہے، بلکہ واحد واحد احدی و صمد ہے، یعنی واحد اللہ کی صفت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کا دو نہیں ہے، جس کا تین نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد، جس کی ذات میں احدیت پائی جاتی ہے، جس کی ذات میں وحدانیت، جس کی ذات میں یکتائی پائی جاتی ہے، اس کی صفت نہیں ہے کہ جو ہے یہ کہا جائے کہ اللہ اور ہے، واحد اور ہے، نہیں، اللہ ہی واحد، یعنی ایسی وحدانیت کہ یہ واحد اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ عین ذات ہے وہ، احد و سمد ہے۔ تو اللہ احد، ہو الذی، ہوا، قل ہو اللہ احد، احد ہے، اللہ سمد ہے۔ یہ وحدانیت کا درس بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، مگر سوالات ایسے کریں کہ جس کا جواب ہو، جس کا جواب ہی نہ ہو اس کا سوال کیا ہے؟ اس کا سوال ہی غلط ہے، جس کا جواب ہی نہیں۔ وحدانیت کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں۔ کیسے ایسے دہریے آئے امام صادق کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کے وجود کے بارے میں گواہی چاہیے، دلیل چاہیے، دلیل چاہیے کہ اللہ اگر ہے تو دلیل کیا ہے؟ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ اللہ کا بندہ، تیرا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے، تو خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ بہرحال تو سوال عیب نہیں ہے، سوال کا حکم دیا گیا ہے، مگر ایسے سوالات نہیں جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ تو خود پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، کیوں نہیں کرتے؟ جو جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو، پوچھو۔ اچھا، اب پوچھا جا رہا ہے اور فرمایا آپ نے پوچھا جا رہا ہے تو پھر جواب دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اہل ذکر سے، تو پھر اہل ذکر کو جواب بھی دینے کا حکم ہے۔ اگر پوچھنے والوں سے کہا جائے کہ تم پوچھو اور جواب دینے والوں سے کہا جائے کہ تم جواب مت دو، تو پھر علوم آگے کیسے بڑھیں گے؟ جواب جاننے والے خاموش ہو جائیں تو پھر جواب کیسے ہوگا؟ تو سوال کا حکم ہے, لیکن سوال اعتراض کی شکل میں نہ ہو, جیسا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اعتراض کے لیے اس کے فعل کے متعلق آپ تو کہا جا رہے ہیں لا یسأل, سوال مت کرو. لیکن اگر سوال اعتراض کے لیے نہیں ہے, سوال کچھ لوگ ہیں سوال امتحان کے لیے پوچھتے ہیں, سوال جو ہے کرتے ہیں اپنے روب و داب کو ثابت کرنے کے لیے, سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. سوال کا مقصد جاننا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, سوال کرتے ہیں تحقیر کرنے کے لیے. چار لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں اور جو جواب نہ دے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں. تو ایسا سوال کرنا ہی جرم ہے, ایسا سوال کرنا ہی گناہ ہے. اگر امتحان کے لیے سوال کیا جا رہا ہے, کسی کا امتحان لینے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا کسی کو رسوا کرنے کے لیے, کسی کو حقیر بتانے کے لیے اگر سوال کیا جا رہا ہے تو وہ سوال صحیح نہیں ہے, ایسا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. سوال کرو, اور کون ہے عزیزان گرامی پوری کائنات میں جو سوال نہیں کر رہا ہے؟ صبح ہی سوال کر رہے ہیں, صبح ہی کو جواب مل رہا ہے, صبح ہی کو جواب مل رہا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان, یسألہ من فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب سوال کر رہی ہیں. دست سوال دراز کی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں, زمین دست سوال دراز کی ہوئی ہے, آسمان دست سوال دراز کیا ہوا ہے, فضائیں ہوائیں طیور وحوش سب کے سب اپنے ہاتھ دراز کیے ہوئے ہیں, سب حیات کی بھیک مانگ رہے ہیں. زمین کو حیات چاہیے, آسمانوں کو حیات چاہیے, ہواؤں کو حیات چاہیے, فضاؤں کو حیات چاہیے. یسألہ من فی السماوات والارض, سوال کر رہے ہیں زمین میں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب سوال کر رہی ہیں اور اللہ انہیں جواب دے رہا ہے. جس کو رزق چاہیے اسے رزق دے رہا ہے, جو حیات چاہ رہے انہیں حیات عطا کر رہا ہے, جسے زندگی چاہیے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور مسلسل کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اپنی حیات کی بھیک نہ مانگ رہا ہو اور اللہ اسے حیات نہ عطا کر رہا ہو. تو یسألہ من فی السماوات وفی الارض, کہ جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں سب کے سب سوال کر رہی ہیں. انتم الفقراء اللہ, تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کی بات. اسی لیے کہا گیا العلم حیات, علم خود حیات ہے, علم زندگی ہے, علم حیات ہے, علم حیات ہے, علم حیات ہے, علم زندگی ہے, جہل موت ہے, جہل موت ہے. سوال ہر کوئی وہ کرتا ہے جسے شعور حیات ہے, سوال وہی کرتا ہے جسے شعور حیات ہے. ابھی میں آپ آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ سوال وہ نہیں کرتا جو جہل مرکب میں ہے, یعنی جو اپنے کو نہیں جانتے ہوئے عالم سمجھ رہا ہے وہ سوال نہیں کرتا ہے. جو اپنے کو عالم سمجھ رہا ہے, عالم نہیں ہے مگر اپنے کو عالم سمجھ رہا ہے, وہ کبھی سوال نہیں کرے گا. سوال وہ کرے گا جس کو احساس ہے, شعور جہالت ہے, جس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں وہی سوال کرے گا. تو سوال کے لیے شعور ضروری ہے, سوال شعور ضروری ہے. جب سوال شعور پیدا ہوگا تو یقیناً جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے گا. جواب دینے والا اللہ ہے, اور جواب دینے سے کترانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جواب جانتے ہیں, اگر نہیں دیں گے تو عند اللہ مسئول ہوں گے, کیونکہ اللہ نے کیا کہا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو, جو جاننے والے ان سے پوچھو. اور وہ جاننے والے اگر جواب نہ دیں تو کیا ہوگا, تو سوال کرنے والے تو بچ جائیں گے کہ ہم نے تو پوچھا تھا. جواب دینے والے مسئول ہو جائیں گے, جواب دینے والوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا تو سوال کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا تمہارے پاس, تو تم نے ان کا کیوں جواب نہیں دیا؟ تو تم پر جواب دینا واجب ہے اگر کوئی سوال کر رہا ہے. اور کیسا جواب دینا ہے, کیسا جواب دینا ہے؟ جو صحیح صحیح ہے وہ جواب دینا ہے. اور صحیح صحیح چیز جو ہے وہ آپ کی اپنے جیب کی نہیں ہوتی ہے, جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی. علم آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی, علم ایک حقیقت کا نام ہے جو آپ جانتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ ذکر آئے گا کیا حقیقت علم کیا ہے. علم آپ کی اپنی میراث نہیں ہے آپ کی, کہ آپ جو ہے اپنے سے جواب دیں. تو لوگ کہتے ہیں آپ اپنے سے جواب دیجئے. اگر یہ سوال کا جواب ہے تو وہ جواب اگر علم ہے تو علم کسی کی میراث نہیں ہے ذاتی, کہ علم آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس سے نکل رہا ہے. علم آپ کے پاس سے نکل نہیں رہا ہے, جو حقیقت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, وہ تو سبھی جانتے ہیں. جس کو اللہ علم عطا کرے وہ جانتا ہے, جس کو اللہ عالم بنائے وہ جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ بہت حساس ہے, اس کے بارے میں سوال مت کریں. پھر کس کے بارے میں سوال کریں؟ جس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں سوال کریں, یا جس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں سوال کریں؟ تو اسی کے تعلق سے انسان سوال کرے گا نا, جس کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اب سوال کرے گا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ اگر میں جواب دوں, صحیح جواب دوں تو کیا ہوگا, اور اگر جو ہے غلط جواب دوں تو کیا ہوگا, جواب دوں یا نہ دوں. غور فرمانا ہے, یہ ایک مسئلہ یہ ہے, دیکھیے وقت زیادہ نہ ہو جائے, کہ ابھی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا. اب اگر انسان جو پڑھے وہاں پر, جو علم حاصل ہو گیا وہ بیان کرے یا اس کو سہرا دے, آنے کے بعد میں جو کچھ پڑھا تھا اس کو سہرا دے اور وہ پڑھے جو قوم پڑھوانا چاہتی ہے. آنے کے بعد میں پوچھنا پڑے گا کہ یہاں کون سی سیڑھیاں چلتی ہیں, وہ سیڑھی نکال کے سنے پہلے کہ, تو وہ ذاکر کہتے ہیں کہ ہماری روایتیں تو یہی کہتی ہیں, تو وہ کون سی روایتیں ہیں وہ پہلے سننا پڑے گا کہ ہماری روایتیں کون سی ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے وہ پڑھ دیا جو آپ کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا, اس لیے کہ ہم 50 سال سے تو کچھ اور سنتے آ رہے ہیں, ہم 70 سال سے کچھ اور سنتے آ رہے ہیں. آپ آ کے ایک نئی بات کہہ رہے ہیں, تو جو 70 سال سے سن رہے ہیں وہ مانیں یا جو آپ بتا رہے ہیں وہ مانیں؟ اچھا, جس کو جو ہے وہ بیان کرنا ہی نہیں ہے جو وہاں پڑھا ہے, تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لہٰذا دو گروہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جا کے یہاں بیٹھے رہو, وقت گزارتے رہو, ٹائم دیکھتے رہو, گھڑی میں ٹائم دیکھتے رہو, کہ 10 سال ہوئے کہ نہیں ہوئے، 15 سال ہوئے کہ نہیں ہوئے، 20 سال ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہاں 20 سال ہو گئے، اب آ کے کہہ دو کہ ہم 20 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ ایک آیت اللہ قراتی آئے تھے حجتیہ، ہمارے مدرسے کا نام ہے، تو کہا کہ وہ جو بلی حجتیہ میں رہتی ہے وہ بھی 20 سال سے رہتی ہے یہاں، تو آپ کا 20 سال یہاں رہنا وہ ملاک نہیں ہے، 20 سال پڑھنا ملاک ہے، 20 سال مدرسے میں رہنا کمال نہیں ہے۔ اب تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گئے مگر پڑھے نہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ گئے اور پڑھے، اب ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اب جو پڑھے وہ بیان کرے یا جو چیز رائج ہے وہ بیان کرے، اب کرے تو کیا کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو وہاں مشہور ہیں یہاں مشہور نہیں ہیں، جو ایران و عراق میں مشہور ہیں یہاں مشہور نہیں ہیں، کچھ چیزیں یہاں مشہور۔ مثال کے طور پر آپ شام میں جائیں وہاں پوچھیں گے یہ کس بی بی کا روزہ ہے، تو کہیں گے سیدہ رقیہ کا روزہ ہے، آپ کہیں گے نہیں ہم اس کو سکینہ، وہ کہیں گے نہیں لا 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 سکینہ کا نہیں ہے یہ رقیہ کا ہے کہیں گے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، کون بتا رہے تھے، ابھی ہمارے صاحب کوئی بتا رہے تھے کہ وہاں کوئی زائر صاحب تھے، وہ لکھنے لگے کہ لکھو کہ ہم روزے سکینہ پر ہیں، وہ سن لیے کوئی عالم، بولے کہ نہیں سکینہ کا روزہ نہیں ہے یہ رقیہ کا ہے، تو نے کہا ہمارے دیش میں تو سکینہ کہتے ہیں، تو کہا وہ نہیں ہے جو جناب سکینہ ان کا روزہ نہیں ہے، یہ رقیہ بنت الحسین کا روزہ ہے۔ کہا آپ غلط کیوں لکھ رہے ہیں، کیوں غلط لکھوا رہے ہیں آپ ان کو، تو بولے آپ کو صحیح صحیح لکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح صحیح لکھیں گے تو کیا حشر ہوگا، تو یہ تو وہاں جائیں گے تو وہی زیارت پڑھیں گے نا جو زیارت میں لکھا ہوا ہے، تو کیا زیارت میں وہاں جا کے بدلیں گے آپ۔ تو ایک مثال دے رہا تھا آپ کو میں کہ ایک چیز وہاں مشہور ہے تو یہاں مشہور نہیں ہے، ایک چیز یہاں مشہور ہے تو وہاں مشہور نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی آنے کے بعد میں پہلے پورے ذاکرین کی کیسٹیں سنیں، اس کے بعد میں مصائب پڑھیں، کہ بھائی یہ جتنی کیسٹیں سنیں اس کے بعد میں پڑھیں، اگر پوچھے کہاں سے پڑھیں تو بولے فلاں کیسٹ سے پڑھا، اس ذاکر کو جانتے ہیں، کہاں جانتا ہوں، وہ معتبر ہے کہاں معتبر ہے، تو بس اسی سے سن کے پڑھاؤں گا۔ غور فرمایا آپ نے، تو کیا کتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ بن گیا، یہ کوئی آسان مسئلہ ہے؟ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، بہت ہی پیچیدہ ترین مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، ان مسائل میں سے ہے یہ۔ میں یہ قم میں بھی تقریر کرتے وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ لوگ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے سامنے 2 سوالات ہیں، وہی بیان کریں گے جو پڑھا تھا یا وہ بیان کریں گے جو پڑھا تھا وہ نہیں بیان کریں گے، اور جو عوام میں رائج ہے وہی بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے آپ، یہ فیصلہ یہاں پہ کرنا ہوگا آپ کو۔ صحیح صحیح بتائیں گے، بولے صحیح صحیح بتائیں گے تو لوگ جو ہے داڑھی کے بال نوچ لیں گے، صحیح صحیح بتائیں گے تو سر کے بال نوچ لیں گے، صحیح صحیح بتائیں گے تو پگڑی اچھال دیں گے، صحیح صحیح بات کریں گے تو لوگ دھکیل دیں، صحیح صحیح بات کریں گے تو لوگ گالیاں دینے لگیں گے۔ ہر بات صحیح صحیح کہیں نہیں جاتی ہے، وہی بات کہی جاتی ہے جو رائج ہے۔ تو اب رائج ہے تو کون سی کتنی باتیں رائج ہیں، اور کس نے رائج کی ان باتوں کو، کس نے رائج کی ان باتوں کو، تو کہا ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز رائج کر دیتا ہے، ہر سال ایک نئی چیز رائج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کربلا میں یہ سال 2-3 چیزیں رائج ہوئیں، کہا کہ پہلے بھی کسی صاحب نے کیا تھا، نادر شاہ نے پتہ نہیں کیا تھا یا کس نے کیا تھا، تو کہا کہ جو ہے وہ گلے میں جو ہے وہ کتے کی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زنجیریں ڈالتے ہیں اور ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے جانور چلا جاتا ہے، اور ایک شخص کے ہاتھ میں زنجیر دے دیا، کہا کہ مجھے ایسے ہی لے کے چلو، یہ چیز رائج ہو گئی۔ اور کوئی جو ہے وہ زمین پہ کلے رکھ رہا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے، جیسے رینگنے والے جانور چلتے ہیں، تانبیل وغیرہ چلتے ہیں نا، ویسے جو ہے نا چل رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کی تاسی ہے، یا یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا وہ بکا کا انداز ہے، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے آزاداری کا طریقہ ہے. تو ہر سال نئے نئی چیزیں رائج ہو اور اس دور کے علماء خاموش ہو جائیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی کہیں کہ کیوں جو ہے پھنسے. لیکن حسن نصر اللہ جیسا اگر کوئی لیڈر ہو تو اس کی آواز نکل ہی جاتی ہے. اور حسن نصر اللہ نے کیا بیان دیا، کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان مسائل پہ گفتگو کروں، میں بھی چاہتا تھا کہ یہ مسائل آپس میں مذاکرے کے ذریعے سے حل ہو جائیں، لیکن یہ چیز رواج اتنا جڑ پکڑ رہا ہے کہ مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ ایسی روشیں مت عزاداری میں داخل کرو جو عزاداروں کی عظمتوں کو گھٹا دے. ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ہمیں سر اٹھا کے اللہ ہے، سر جھکا کے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. دین ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، دین میں کوئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتا، سنت نبی میں کوئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتا. کیا آپ یہ کہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے تو بتانا پڑے گا کہ یہ نبی کی سنت ہے، آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. کہ 1400 برس کے بعد پیدا ہو کے آپ کہیں کہ یہ سینٹ جو ہے نا وہ دین میں میں داخل کر رہا ہوں، کیسے داخل کریں گے بھائی آپ؟ سینٹ لگانا دین میں داخل ہے، جو سینٹ نہیں لگائے گا یہ والا وہ جہنم میں جائے گا. مثال کے طور پر کدو نہیں بک رہے تھے تو کہا کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہے مسجد میں لے کے آؤ. ابو ہریرہ نے کہا کہ مسجد میں لے کے آؤ، میں بکوا دوں گا جمعے کی نماز کے بعد. جب لوگ جمعے کی نماز کے بعد باہر نکلنے لگے تو کہا کہ جو کدو کھائے گا وہ جنت میں جائے گا، من اکل دبا دخل الجنہ. اور یہ کہیں گے اس نے کیا کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. یا پیاز کی بھی روایت ہے کہ پیاز نہیں بک رہی تھی تو بسرے والا پیاز لے کے آیا تھا، وہ پیاز نہیں بک رہی تھی اور بڑی کنٹلوں سے پیاز رہ گئی تھی، سڑ رہی تھی پیاز. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لاؤ میں پیاز کو بکا دوں گا، کہ من اکل بصل اکت فی مکہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے اکے کی پیاز کو مکے میں کھایا اس پر جنت واجب ہے. اب جو لوگ دوڑے ہیں تو پیاز تو کیا اس کے چھلکے بھی نہیں ملے، بالکل سادی بات ہے نا. آپ دیکھیے اس میں کچھ مشکل بات ہے، یہ جو اتنا بڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے وہ کتنا آسان مسئلہ ہے، وہ اتنے آسان مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے، اتنا پیچیدہ بنایا. بھائی یہ مسئلے میں ہم نہیں بول سکتے، یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، یعنی یہ مسئلہ قوم کے ہاتھ میں ہے، یہ انجمنوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ انجمنیں بگڑ جائیں گی اور متولی صاحب بگڑ جائیں گے اور پھر مجلس کی اجازت نہیں ملے گی. ارے بھائی متولی بگڑ جائے، انجمن بگڑ جائے، مرثیہ خان بگڑ جائے، سب بگڑ جائے، مگر اللہ اگر نہیں بگڑے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اور اگر سب راضی ہو جائیں، مرثیہ خان بھی راضی ہو جائے، متولی بھی راضی ہو جائے، انجمنیں بھی راضی ہو جائیں اور اللہ راضی نہ ہو تو آپ بتائیے کیا ہوگا؟ بالکل سادہ سا مسئلہ. اچھا رسم میں یہ ہے کہ آپ کی وہ رسم اگر دین سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی ہے. مثال کے طور پہ جو جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کتے کی شبیہ بننا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات حسن رسول اللہ نے بھی کہا کہ کتے کی شبیہ بننا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے اسلام. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی شبیہ بنانا آپ کا درست ہی نہیں ہے، یعنی یہ رسم خود جو ہے نا صحیح نہیں ہے مثال کے طور پہ، یعنی دین کے احکام سے ٹکرا رہی ہے، تو آپ وہ عزاداری میں کیسے شامل کریں گے جو پہلے سے جائز نہ ہو، ہے نا. رسم میں یہ ہے کہ ایک چیز ہے رسم ہے حلال ہے، مثال کے طور پہ مہندی لگانا حلال ہے، حلال ہے، کوئی مہندی حرام چیز ہے کیا؟ تو لگا سکتے ہیں آپ. شادی بیاہ میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ شادی بیاہ میں بھی اگر آپ مہندی لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، کیونکہ مہندی لگانا حرام نہیں ہے. اگر اس کو شادی کی رسم میں داخل کر رہے ہیں تو کریے، مگر وہ دین میں داخل نہیں کر سکتے مہندی کو، آپ ایسے کر سکتے ہیں.
ہر رسم کے بارے میں آپ یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ اصلاً پہلے سے حلال ہے یا حرام ہے. اگر حرام ہے تو پھر دین میں داخل ہی نہیں. تو دین میں کیا بطور رسم بھی وہ ادا نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ حرام ہے تو آپ بطور رسم بھی ادا نہیں کر سکتے. ہاں حرام نہیں ہے, جیسے اگربتی ہے حرام نہیں ہے اس کا جلانا, تو بطور رسم اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے آپ کو. اگربتی آپ جلا سکتے ہیں, موم بتی آپ جلا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ موم بتی جلانا فی نفسی ہی حرام نہیں ہے, آپ جلا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے جلانے میں. لیکن دین میں داخل کر کے جلائیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا. غور فرمائیں, دین میں داخل کریں گے تو, ورنہ دین میں داخل نہیں کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے. دین سے باہر رہ کے کرنا چاہ رہے ہیں کریے, اب تو دین کے باہر رہ کے کرنا چاہ رہے ہیں تو دو حصے سے خالی نہیں ہے, یا وہ حلال ہے فی نفسی ہی یا حرام ہے. بہت سادہ سیدھا مسئلہ ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا تھا, ابھی میرے ذہن میں آیا. ابھی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر آج جو ہے حیدرآباد میں ایک رسم ہے, یہ حیدرآباد ہی کی حد تک ہے, پوری دنیا میں آج کے دن دو سفر کو کہیں پر بھی لکھنؤ میں یا جو ہے بمبئی میں یا کہیں پر بھی جھولا نہیں نکالتے ہیں, حیدرآباد میں نکالتے ہیں. تو کوئی بری بات نہیں ہے, نکال سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب خود جھولے کا کربلا میں ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی شبی یہاں پر جھولے کی شبی ہم نکال رہے ہیں تو نکال سکتے ہیں. وہ کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ جب جھولا دکھائی دیتا ہے تو جھولے والا بھی یاد آتا ہے. تو جھولے والے کی یاد تازہ کرنے کے لیے جھولا نکالا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہی بات آئے گی, دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں کہ دین میں داخل نہیں ہے, مگر یہ ہماری اپنی عقیدت ہے. وہ جھولا رہا ہوگا کپڑے کا, کہ خیمے کے اندر کپڑے کا ایک جھولا رہا ہوگا, جب خیمے جلائے گئے تھے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ جھولا بھی جل گیا ہو, چاہے تاریخ میں ملے نہ ملے, لیکن احساس تو یہاں تک تو احساسات کی بھی پہنچنے کی اجازت ہے نا, کہ جب خیام میں آگ لگی ہوگی تو ہر وہ اسباب جل گئے ہوں گے کہ جو وہاں پر موجود تھے. تو جب 6 مہینے کا بچہ تھا تو یقیناً اس کا جھولا بھی متصور ہو سکتا ہے کہ کپڑے کا کوئی جھولا ہو کہ جو وہاں پر اس بچے کے لیے ڈالا گیا ہو. اب اس کی یاد ہم منا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہم ان کے نام کا جلوس نکالیں تو اس کا ایک جھولا بھی ساتھ میں لے کے چلیں. جیسے زری اٹھائی جاتی ہے, ڈھولے کی شبی نکالی جاتی ہے, اسی طرح سے جھولے کی شبی آپ نکال سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو رلائے یہ بتائے کہ یہ جھولا تو رہ گیا, جھولے والا نہ رہا. جھولا تو رہا, یہ جھولا تو ہم بنا سکتے ہیں یار, لیکن جھولے والا کہاں سے لائیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں مال و اسباب لوٹ لیے گئے, خیام میں آگ لگا دی گئی, شام غریبہ میں یہاں تک کہ اس بچے کا جھولا بھی جلا دیا گیا جو شام غریبہ میں خیموں کے اندر تھا, کہ علی اصغر کو بھی شہید کر دیا اور ان کی جو یاد تھی اسے بھی مٹا دیا. کم سے کم ماں اس جھولے کو اپنے ساتھ لے کر علی اصغر کی یاد تازہ رکھ سکتی تھی, لیکن وہ کپڑے علی اصغر کے جو خیمے میں رہے ہوں گے, وہ جھولا علی اصغر کا جو خیمے میں رہا ہوگا, وہ اگر مال لے کے ان تبرکات کو جاتی مدینہ تو کم سے کم جھولے کو دیکھ دیکھ کے اپنا دل بہلا لیتی کہ جھولے والا نہیں ہے, اسی جھولے میں علی اصغر جھولا کرتے تھے. لیکن ہاں ان سے وہ یادیں بھی مٹانے کے لیے دشمنوں نے خیام میں آگ لگا دی, مال و اسباب کو لوٹ لیا تاکہ ماؤں کو اتنی اذیت پہنچائی جائے, اتنی اذیت دی جائے کہ ان کے گودیوں سے بچے بھی شہید کر دیے اور جو یادیں وابستہ تھی ان یادوں کو بھی مٹا دیا گیا. یہی بات ہے عزیزوں کہ زینب جب مدینہ پہنچی ہے اور جب گھر میں پہنچتی ہے, چھوٹے چھوٹے حجروں کو دیکھتی ہے تو آنا محمد کی یاد آتی ہے, ابھی تک آؤنا محمد یاد نہیں آئے زینب کو، لیکن جب آؤنا محمد کے مسلے دیکھے، آؤنا محمد کے حجروں پہ نظر پڑی تو یاد تازہ ہوئی، تو زینب نے اپنے بچوں کو یاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آؤنا محمد کے لاشے آئے تھے تو زینب نے ماتم نہیں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آؤنا محمد سے کہو کہ وہ کیوں واپس آئے ہیں، میں انہیں دودھ نہیں بخشوں گی. تو اس در خیمہ سے فضا نے آواز دی تھی، بی بی آپ کے بچے نہیں آئے، آنا محمد کے لاشے آئے ہیں. زینب نے مسلے سے اٹھی نہیں زینب، بلکہ کہا لاشوں کو ادھر ہی لے آؤ. مسلے کے قریب لاشے لائے گئے تو زینب نے لاشوں کے درمیان میں سجدہ کر کے کہا پروردگار میری امانت کو قبول کر لے، میں نے تیری راہ میں اپنے دونوں بچے قربان کر دیے، لیکن ہاں مادر لہرا مادر علی اکبر بھی ہی گئے گی کہ پروردگار میری چھوٹی سی امانت تھی، میں نے اسے بھی تیری راہ میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ. پروردگار عزیز حبیب قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، حج و زیارات کے مستحقین کو بارگاہ نشر، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، اور